صدى من على عين النبي الذي اصطفى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس. الحديث هذا ابو بلال رضي الله تعالى عنه وسلم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے کچھ اصول کی باتیں پیش کی, ان میں سے ایک بات کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے. میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا برکات فرماتا ہے کہ انسان تلاوت کرے گا کتنی دیر تھک جائے گا, ذکر کرے گا کتنی دیر تھک جائے گا. جتنی عبادتیں ہیں وہ کرنے کی اس کے لیے ایک مدت ہے, رمضان شریف کے روزے اس کے لیے ایک مدت اور ایک زمانہ ہے, حج کا ایک زمانہ ہے, اور ہر عبادت کی ایک مدت اور ایک زمانہ ہے. اور پھر انسانی جسم جو ہے, انسان کے جسم اس عبادت کا مکمل طور پر تحمل نہیں کر سکتا کہ مستقل کرتا رہے, لیکن فرمایا کہ ایک عبادت ایسی ہے جو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے. فرمایا ایک عبادت ایسی ہے جو 24 گھنٹے کر سکتا ہے, اور وہ عبادت ہے تقوا سے رہنا. تقوا سے رہنا یہ وہ عبادت ہے جو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے. اور تقوا کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس, اپنے نفس کو روکنا, عن الہوا, بری بری خواہشات سے. علامہ راضی مصفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا یابی کے معنی, فرماتے ہیں ہوا یابی کے معنی گرنے کے, یعنی وہ خواہشات اور وہ تقاضے جو انسان کو ذلت اور رسوائی اور پتی کے گڈوں میں اور گڑوں میں گرا دیں گے. دیکھو انسانیت کا شرف ہے کہ جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیک اعمال کی جیسے اس کو عزت ملتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے. اور اگر برے اعمال کرے, برے افعال کرے, گناہ کرے تو گناہ سے ذلت ملتی ہے, گناہ سے ذلت ملتی ہے. جیسے کوئی عورت کو دیکھ رہا ہے, اس عورت کو دیکھنے سے عزت نہیں ملے گی, وہ عورت بھی اپنی نگاہ میں سمجھے گی کہ دیکھو یہ شخص کیسا بے غیرت ہے. وہ چاہے بے پردہ گھوم رہی ہو, وہ عورت خود چاہے بے پردہ ہو, لیکن اپنے دیکھنے والے کو بے شرم سمجھتی ہے. یہاں تک کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ کافر بھی, ہندو عورتیں تھیں ہندوستان میں, حضرت نے سنایا کہ ہندو عورتیں بھی پردے سے نکلتی تھیں. کوئی مولوی صاحب گزرتے تھے, کام لوگ گزرتے تو عورتیں پردے سے ہو جاتی, اتنا وہ عزت کا خیال کرتے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو گناہ سے بچنا اس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اور گناہ کرنے میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ کا حکم نازل فرمایا, یہ تو ہماری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے, ہمیں ذلت اور رسوائیوں سے بچایا جا رہا ہے. گناہ سے بچنے کا جو حکم ہے یہ ہمیں کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا احسان عظیم ہے کہ ہماری عزت کی حفاظت فرما رہے ہیں. تقویٰ محافظ عزت ہے, تقویٰ محافظ عزت ہے, ہماری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے کہ میرے بندو ذلیل مت ہو. کتنا احسان ہے, کرم ہے ان کا, مالک کا احسان و کرم ہے کہ ہماری عزت کی حفاظت کی خاطر سے تقویٰ کا حکم نازل فرما دیا. ایک طرف تو محافظ عزت ہے, اور میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب برکاتہ شیخ العرب والعجم عارف بالله. وہ فرماتے ہیں کہ تقوی محافظ نور سنت ہے، محافظ نور عبادت ہے. انسان عبادت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، تقریر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، حج و عمرہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جتنی عبادت ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے نور بنتا ہے، اور تقویٰ اس نور کی حفاظت کرتا ہے. نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا، اپنے دل کی ہر وقت نگرانی کرنا کہ کوئی نامناسب شکل نہ، نامناسب شکل، نامناسب حرکت اور نامناسب قول اور گفتگو ہمارے اس نور عبادت کو ضائع نہ کرنا. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت والا داؤد برکات نے سنایا کہ ایک مرتبہ جدے میں ہم تھے، تو جدہ سے مکہ شریف جا رہے تھے موٹر گاڑی کے اندر، گرمی خوب تھی. حضرت والا نے ہم کو یہ بھی ادب سکھایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو یہ مت بولو گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، گرمی بہت شدید ہے، فرمایا یہ مت بولو بلکہ کہو گرمی خوب ہے. حضرت والا نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی تو ایک بزرگ تھے، ان کے منہ سے جملہ نکلا، کیا موقع سے بارش ہوئی، گرمی وغیرہ رہی ہوگی، صحت کا زمانہ رہا ہوگا تو بارش ہوئی، تو کیا منہ سے نکلا، کیا موقع سے بارش ہوئی. بس فوراً آواز آئی، او نالائق بے وقوف، کیا ہم نے کبھی بے موقع بھی بارش کی؟ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام موقع سے ہوتا ہے، کیا ہم کبھی بے موقع بھی کام کرتے ہیں؟ فوراً تبدیل ہوئی، اللہ تعالی سے معافی مانگی. اس لیے یہ لفظ کی ان الفاظ کو استعمال کرنا وہ بھی سیکھے، یہ نہ کہے ارے جی کیا موقع سے کام ہوا، یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع پر میری مدد فرما دی، میں اس موقع ضرور کا ضرورت بنتا، اللہ تعالیٰ نے فوراً میری ضرورت کو پورا فرما دی. تو گرمی کی شکایت ایسے نہ کرے کہ جی گرمی بہت ہے، گرمی بہت شدید ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اس میں ایک شکایت کا عنصر شامل ہے. اب حضرت والے صاحب گرمی کی تیزی اور شدت کو بیان کرنے کا ایک جملہ حضرت نے سکھایا کہ کہو گرمی خوب ہے، گرمی خوب ہے. اب اس میں خوب کا لفظ مدح کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیزی خدا کے کس میں، تیزی خود آ گئی اور شکایت ملی، گرمی خوب ہے. اب اس خوب میں، اس خوب میں تیزی بھی آ گئی اور تعریف بھی آ گئی، کیونکہ ان کی مرضی سے اگر وہ گرمی کا موسم عطا فرما رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، گرمی کا موسم یہ ان کی مرضی سے، گرمی کی کمی زیادتی ادھر بیٹھ جا، اپنے دوست کے ساتھ بیٹھو نا، گرمی کی زیادتی اور گرمی کی کمی، سردی گرمی دونوں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. لہذا کیا سکھا دیا تھا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو یہ نہ کہو کہ گرمی بہت ہے بلکہ کہو گرمی خوب ہے، زیادہ خود ہی آ گیا اور خوب سے تعریف ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو جو صحبتوں سے ملتی ہیں، یہ وہ چیزیں جو صحبتوں سے ملتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور اپنے کو یہ بھی نہ کہے کہ میں فرما رہا تھا، میں فرما رہا تھا نہیں، اپنے کو نہ کہ میں نے فرمایا، ٹھیک ہے میں نے عرض کیا. اور اگلے سے یہ نہ کہے کہ آپ نے عرض کیا، کہ آپ نے فرمایا، بڑوں کے لکھا ہے آپ نے فرمایا، کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد کا واقعہ سنا رہا تھا کہ گرمی خوب تھی، جدہ سے مکہ شریف حاضری، گاڑی میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن، حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி. இதுல அதிக நான் சொல்றேன், அப்படி பல்டன் கே சாத் அதிக சார் இதா ஜக حضرت مولانا شاہ ابرار الاقصاب رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ میرے مرشد کے شیخ اور مرشد ہیں، یعنی میرے دادا شیخ اور میرے دادا پیر ہوئے، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے جو حیات تھے، تقریباً 4 برس قبل حضرت کا انتقال ہو گیا. اب دنیا حکیم الامت کے خلفاء سے خالی ہے، وہ آخری خلیفہ تھے. تو وہ کار میں تشریف فرما جدہ سے مکہ شریف کو روانگی، گرمی خوب تھی تو فرمایا صاحب کار سے کہ گاڑی کا ایئر کنڈیشن چلا دو. انہوں نے کہا بہت اچھا، انہوں نے ایئر کنڈیشن چلا دیا. چند منٹ گزرے تو حضرت سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، کیا ایئر کنڈیشن خراب ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو نماز نہ پڑھنا، سنت کے لیے بعد میں وقت دیں گے، جہاں کہ بیان ہو نا وہاں پہلے تو سنے بیان، نماز کے لیے بات ہے. شاباش، بیچاروں کو صحیح بات بتاؤ تو سیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو حضرت والا حضوری نے جو فرمایا کہ کیا بات ہے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، کیا ایئر کنڈیشن خراب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، ایئر کنڈیشن تو ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرف کا شیشہ کھلا ہوا ہے. تو میرے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میری طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے شیشے کو بند کر دیا. بس چند منٹ گزرے، گاڑی خوب ٹھنڈی ہو گئی، گرمی کے موسم سے حفاظت ایئر کنڈیشن نے حفاظت کا کام کیا. اب یہ اللہ والے ان باتوں سے، یہ دنیا کے جو معاملات اور چیزیں ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کی باتیں پیش کرتے ہیں. حضرت مولانا ابرار الاقصاب صاحب دعوت رکھن رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ ایئر کنڈیشن چل رہا تھا لیکن گاڑی کا شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. فرمایا اسی طرح سے ہم ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، علم حاصل کرنے کا، علم سکھانے کا، تقریر کرنے کا ایئر کنڈیشن چلا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کو چین، سکون، اطمینان اور دل میں ٹھنڈک اس لیے نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی شیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے، کان سے غیبتیں سن رہے اور کہہ رہے ہیں ہاں اچھا او ہو آج پتا چلا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا یہ، ارے بڑے ہم تو سمجھے بڑے پہنچے ہوئے، ہم تو سمجھے کہ ایسے ہیں، ارے وہ تو بڑے پہنچے ہوئے نکلے، آج پتا چلا، یار تم نے تو بڑی اچھی بات بتائی. اب وہ غیبتیں سن سن کر حرام لذت کو کانوں کے ذریعے سے درامد کر رہے ہیں، یار مزہ لینے کے لیے گانے پہ سن رہے ہیں کہ ذرا اچھے بھلے ایک صاحب تہجد گزار جماعت کی نماز فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے، اشراق اور اوابین اور چاش کی نمازیں پڑھنے والے، اور آگے بیٹھے اور آگے آتے، یہ نمازیں پڑھنے والے، آئیے جناب آئیے. وعلیکم السلام، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے، ادھر بیٹھے بٹھا لو، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے. تو ایک صاحب جو کہ تہجد گزار اشراق اوابین پڑھنے والے قرآن مجید کی تلاوت ذکر کرنے والے میرے شیخ تشریف لے کر دیکھا وہ گانے سن رہے ہیں. حضرت پوچھا ارے بھائی یہ کیا؟ کہا وہ ذرا تھک گیا تھا فریش ہو رہا تھا. موسیقی روح کی غذا ہے. اصل میں دوسروں کے جملے سن لیتے نا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بے شک روح کی غذا تو ہے لیکن بد روح گندی روحوں کی غذا ہے کیونکہ آخر پخانا جو کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی غذا ہے. کوا غاز غلابت تو گندگی کھاتا ہے گندی نجاست. تو اسی طرح سے گانا گندی روح کی غذا ہے. اب کان کے کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے اور کان سے سن رہا ہے. کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے کان سے گانے سن رہے ہیں غیبت سن رہا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ذکر اور تلاوت کے لذت نہیں ملتی. کہتے صاحب ذکر تلاوت کرو لیکن کان کا شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے مزہ نہیں آ رہا. کہیں پر زبان کا شیشہ کھلا ہوا ہے کہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے. غیبت کا گناہ کیا ہے کہ جو برائی کسی مسلمان میں موجود ہو اس برائی کا تذکرہ کرنا کہ فلاں ایسا ایسا کرتا ہے یہ غیبت ہے. اور اگر کہا جائے کہ ارے بھائی یہ غیبت ہے ارے نہیں اللہ قسم جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں اللہ قسم ارے بھائی یہی تو غیبت ہے سچ بولنا. میرے مرشد نے فرمایا کہ کوئی باپ پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں میں ہو. اگر کسی کا بیٹا گناہ کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو کوئی باپ پسند کرتا ہے کہ اس محلے والے اس کی برائیاں ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے دیں؟ قربان چاہیے اس مولوں پر کہ جو اپنے بندے کی برائیاں ہوٹلوں میں بازاروں میں خانقاہوں میں مساجد میں پسند نہیں کرتے. خبردار تم اپنے برائے مسلمان بھائی کی برائی مت کرو. اگر کہتے نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سدھر جائے ارے بھائی سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برائیاں کی جائے اس سے کوئی سدھرتا ہے؟ اب ایک آدمی میرے اندر کوئی برائی ہو ہر آدمی اپنے سوچے اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کے وہ ایک شخص رشتے دار محلے والا خاندان والا اس کی برائی ہے دوسروں کو بتاتا ہے تو کیا ہوگا غصہ نہیں آئے گا؟ اور محبت کا تقاضا کیا ہے اکیلے میں لے جائے بھائی مہربانی ہوگی یہ غلط کام ہے برا کام ہے ایسا نہ کرو ذرا ہاتھ جوڑ کر گئے تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے یا ایک دوسروں کو تذکرہ کرنا اس سے سدھرے نا وہ. تو زبان کا شیشہ کھولا اب گالیاں دے رہے. گالیاں دینا بھی فیشن ہے. اور اچھے اچھے لوگ گالیاں دینے میں ملوث اور ملا کیا کچھ بھی نہیں ملا. اس لیے کہ زبان کا شیشہ جس زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہاتھ میں دبی بھی ہے اور تیری ماں تیری بہن. ابھی کہیں زبان کا شیشہ کھلا ہوا ہے کہیں آنکھوں کا شیشہ کھلا ہوا ہے کہ آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھ رہے اور مودی صاحب لیا نہ دیا صرف دیکھ تو لیا لیا نہ دیا صرف دیکھ تو لیا اس میں کون سی بری بات ہے کیا تو کچھ نہیں یہ معمولی سی بات ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو بھائی اگر معمولی بات ہے تو اس کو کہا جائے کہ معمولی کام مت کرو. کہتے جی مودی صاحب بڑی تکلیف ہوتی ہے نظر بچانے میں تو نانی مرتی ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے کیا فرمایا نانی مرتی ہے تو مر جائے تم بھی مر جاؤ. اگر گناہ سے بچنے میں موت آ جائے اگر گناہ سے بچنے میں موت آ جائے تو یہ تو بڑی مبارک موت ہے بہت مبارک موت ہے. مرنا تو ہے اگر گناہ سے بچتے بچتے موت آ جائے تو یہ بہت مبارک ہے. نافرمانی میں جینا وہ کیا کہا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا کیا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کیڑے کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ کیا ہے نافرمانی کی حرام زندگی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایک دن جینا یہ افضل ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ایک گھڑی
اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایک گھڑی ایک لمحہ سارے عالم کی عائش اور عشاء سے افضل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے میرے ربا آپ کے راستے کا قید و خانہ مجھے پیارا نہیں، حبیب نہیں، محبوب نہیں، احب ہے، بہت پیارا ہے، محبوب ترین ہے آپ کے راستے کا قید خانہ. میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے کیا فرمایا کہ آہ، جن کی راہوں کے جن کے راستے کے قید خانے پیارے محبوب نہیں احب اور محبوب ترین ہوتے ہیں، جن کی راہ کے قید خانے ایسے ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گلستان کا کیا عالم ہوگا. دیکھو جملہ دیکھو کہ جن کے راستے کے قید خانے پیارے ہوتے ہیں ان کے راستے کے گلستان کیسے ہوں گے. ارے بھائی ادھر آؤ نا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مجھے تو اسی کا انتظار تھا. واہ واہ، تھوڑی سی ان کو جگہ دے دو، بڑے میاں ہیں نا، اپنے بڑے والوں کی عزت کر لو، اللہ آپ کو عزت دے گا. اور پھر چہرے پر نور بھی ہے نا. ادھر بیٹھ جائے، دیکھو ان کو تنگ، آپ کو تنگ تو نہیں ہو رہا نا؟ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، آپ کی نگاہوں میں خاص کشش اور چمک ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھتے رہیں تاکہ میں آپ کی نگاہوں سے فیض لیتا رہوں، کیونکہ آپ کی نگاہوں میں محبت کی ایک چمک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے محروم نہ رہوں. ایک مسلمان اتنی محبت سے دیکھے تو میرے لیے کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے آپ اپنی نگاہوں کی محبت بھری نگاہوں سے مجھے محروم نہ کیجیے گا. دیکھیے نا، عاشق کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اگر محبوب کے پاس ہے، محبوب سر جھکا کے بیٹھ جائے، عاشق کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر محبوب دیکھے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس لیے آپ مجھ کو اپنی نگاہوں سے دلاتے رہیے. تو میرے مرشد کا جملہ، کیا محبت ہو، دیکھو فرمایا کہ جن کے راستے کے قید خانے، اور کون اعلان جان یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جان اعلان فرما رہی ہے کہ آہ، جن کے راستے کے قید خانے حبیب محبوب پیارے نہیں، احب اور محبوب ترین ہیں. تو فرمایا جن کے راستے کے قید خانے ایسے پیارے ہیں تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے. پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ذات ہے، سب سے بڑی ذات، اللہ بڑا، اللہ کا نام بڑا، اللہ بڑا، اللہ کا نام بڑا، اللہ کا اللہ پیارا، اللہ کا نام پیارا، اللہ کا راستہ پیارا، اللہ کے راستے کا چلنے والا پیارا، اللہ کے راستے کا بتانے والا پیارا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اگر ایک کانٹا چبھ جائے، ساری دنیا کے پھول اس کو عظمت سلامی پیش کرے، گارڈ آف آنر پیش کرے، تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے پھول، وہ کانٹا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چبھ جائے، یعنی وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ جائے، ساری دنیا کی خوشیاں اس کو اگر سلامی پیش کرے کہ واہ کانٹے، واہ تکلیف، اللہ کے راستے کی تکلیف، اس تکلیف کی عظمت اس کا جو اللہ کے راستے کی تکلیف ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا. خوشیاں کیا بیچتی ہیں، خوشیاں کیا بیچتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ. اب دیکھو، اب کہیں کہ جی خوشی میں تکلیف میں خوشی کیسے ہو سکتی ہے، لذت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو میرے مرشد نے مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ ایک شخص، اس کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے. اب یہ موبائل پر میسج آیا یا موبائل آیا کہ میں فلاں ٹرین سے واپس آ رہی ہوں. اب یہ اس کی محبت میں بیتاب ہے، اور میں بیوی سے، اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ مطلوب ہے، اس سے محبت ہونا. اس کو ایک صاحب نے حکیم الامت کو خط لکھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے بیوی یاد آتی ہے،
فرمایا اس میں کیا حرج ہے, آنے دیجیے, آپ اپنا کام کیجیے. اگر یاد آتی ہے بیوی تو کون سی بری بات ہے. تو اب وہ ملاقات کے لیے ٹرین لینے کے لیے اسٹیشن پہنچ گیا اور محبت اور جدائی کی وجہ سے سڑ پر آئے, اور ادھر وہ بیوی وہ بھی ملاقات کی مشتاق ہے, بہت دن ہو گئے. اب وہ ہے ذرا موٹی صحت مند اور یہ ذرا کمزور ہے. اب جب اسٹیشن پر آئے تو جوش محبت میں دونوں نے ایک دوسرے کو جھپی ڈال لی. جب یہاں جھپی کا مزہ آیا, یعنی گلے سے لگا لیا, جھپی ڈال لی, اور پھر عاشق نے دبایا تو وہ تو تھی موٹی تو پورا نہ دبا سکا, اس نے زور سے دبا دیا, ہڈی کے کڑکڑانے کی آواز آئی. وہ عاشق کی جو وہ تھی پنجاب کی, مان لو صحت مند خوب موٹی, اب اس نے جو دبایا تو ہڈی کڑکڑانے کی آواز آئی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے وہ عاشق کا کیا جواب ہوگا. وہ کہے گا وہ معاف کرنا تکلیف ہوئی. وہ کہے گا تکلیف ہوئی, بتائیے, کہے گا نا مزہ آیا. وہی کیا شیر پڑے گا, کہے گا نکل جائے دم تیرے تتموں کے نیچے, نکل جائے دم تیرے تتموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. واہ, ایک محبوبہ وہ پیار کرے اس کی تکلیف کو دیکھے, تکلیف نہیں ہے تو لذت اور مزہ آ رہا ہے. تو جس مولا نے لیلا کو پیدا فرمایا, جس مولا نے ساری راہ کی سارے عالم کی خوشیوں کو پیدا فرمایا, جس اللہ تعالیٰ نے سکون کو پیدا فرمایا, جب اللہ کے راستے میں جو اللہ کی خوشی کی خاطر سے کاٹا چھپے گا, جو تکلیف ہوگی اس میں اس پہ اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں پیدا فرمائیں گے. جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف کو برداشت کر رہا ہے اور غموں کو برداشت کر رہا ہے تو اس کو کیا لذت ہوگی. یہی تو جان یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا, رب تجر حق لیا مما یدعون الیہ, اس کے اللہ کے راستے کی تکلیف اور کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب کوئی یہ کہے کہ ایسا راستہ بتاؤ کہ تکلیف ہی نہ ہے, تو ایسا تو دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے. کمانے جاؤ تو تکلیف, کھانے جاؤ تو تکلیف, شادی کرو تو تکلیف, کون سا ایسا کام ہے جو بغیر تکلیف سے ہوتا ہے. لیکن وہ کام کیوں گوارا کرتا ہے؟ محبت کی وجہ سے. جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. راتوں کو اٹھنا بھی آسان, راتوں کو جاگنا آسان, دوڑے چلے جا رہے ہیں, سولہ سولہ گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں. کیوں؟ کچھ تو محبت ہے نا. ارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ابھی جو یہ تکلیف معلوم ہوتی ہے, وجہ یہ ہے کہ محبت نہیں ہے. ڈیفینس میں جانا ہوا, پوچھا کہاں رہے جو مجھ سے پوچھا, بیان سنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نیک گمان ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ تم رہتے کہاں؟ میں نے بتایا سوراخ کوٹ میں, سپر ہائی پر. اتنی دور؟ میں نے کہا جی ہاں, الحبیب سے پہلے رہتا ہوں اور السجاد سے پہلے رہتا ہوں اور دریائے سندھ کی مچھلی سے پہلے رہتا ہوں, حالہ ناکے کی کڑھائی سے پہلے رہتا ہوں اور ٹنڈو آدم کی سجی سے پہلے رہتا ہوں. مسکرانے لگے, کیونکہ مگر یہ نا ہر ہفتے بھاگے چلے جا رہے ہیں مکہ مدینہ ہوٹل میں, مکہ ہوٹل سے 40 کلومیٹر دور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں, ایک ہمارا ہی دور لگتا ہے. تو مسکرانے لگے, کیا سمجھ گیا کہ نفس پر ہاتھ رکھ دیا. اس سے پہلے رہتا ہوں میں, وہاں تو ہر ہفتے جاتے ہو. کیا اللہ کے والے کی محبت سیکھنے کے لیے اگر تھوڑا سفر طے کرنا پڑے تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے بھائی. شادی کرنے کے لیے تو دوسرے شہروں سے بھی ہزار ہزار کلومیٹر سے لے آتے ہیں. شادی کرنے کے لیے 500-500 کلومیٹر سے لے آتے ہیں. لیلا کا مزہ, ارے مولا کے مزے کے لیے تھوڑی تکلیف ہو تو کون سے تعجب کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تکلیف نہیں آئے گی, لیکن اگر کسی اللہ والے کو دعوت پکڑ لے تو وہ اللہ اس سے اللہ کی محبت مل جائے گی, تو پھر وہ تکلیف لذیذ اور مزیدار ہو جائے گی, مزہ آنے لگے گا اس تکلیف میں اللہ کی محبت کے راستے میں. پھر اس کے بعد نظر بچانا آسان. پھر کیا شعر پڑے گا کہ یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا, یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا,
یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، میری حسدوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. یعنی اس کو بھی خواہش پیدا ہوگی کہ میں عورت کو دیکھوں، خواہش پیدا ہوگی میں لڑکے کو دیکھوں، خواہش پیدا ہوگی کہ میں فلم دیکھوں، خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی تصویریں دیکھوں. ایسا نہیں کہ خواہش ختم ہو جائے گی، خواہش باقی ہوگی. لیکن میرے مرشد کی بات یاد آئی، حضرت والا ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے. ساؤتھ افریقہ کے اندر جنوبی افریقہ میں ایک بچہ آیا، حضرت نے اس کو ٹافی پیش کی، لو بیٹا یہ ٹافی لو. اس بچے نے، اس کا باپ ساتھ میں تھا، اس بچے نے نگاہ اٹھا کر اپنے ابا کو دیکھا. شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اس بچے کی تربیت، دیکھو یہ تربیت یافتہ بچہ ہے کہ توفیق پیش کی، اس نے باپ کو دیکھا کہ ابا لے لوں، باپ نے کہا لے لے. فرمایا کہ اس بچے سے سمجھتی کو کہ جب کوئی حسین عورت سامنے آئے، کوئی حرام خواہش تمہارے سامنے آئے، ارے اپنے ربا کو دیکھو، اپنے ربا سے پوچھو کہ اس کافی کو دیکھو کہ نہیں دیکھو، اس چاکلیٹ کو دیکھو کہ نہیں دیکھو، آپ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اور جواب آ جائے گا جو کہ آ چکا ہے کہ خبردار، دیکھنا مت، مت دیکھنا کسی عورت کو، کسی لڑکے کو. تو کیا کہے گا اب وہ عاشق؟ کیا کہے گا؟ تربیت یافتہ بندہ کہے گا، نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے. وہ تربیت یافتہ بندہ کیا کہے گا؟ نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. کیا تربیت ہے یہ بندے کی؟ کیونکہ بچے کا دل نہیں چاہتا کیا؟ اس بچے کا دل نہیں چاہتا کہ میں ٹرافی لے لوں، لیکن تربیت ہے وہ کہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے. اگر باپ منع کر دے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، روتا ہے، لیکن باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، یہ بچے کی تربیت ہے. تو اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے ہمیں حرام لذت مل رہی ہو تو ہمارے رب کا حکم ہے اور تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ رو لے، تکلیف ہو، خون ہو جائے، ارمانوں کا تمنوں کا خون ہو جائے، حسد کو ہم ٹھکرا دیں، خواہشات کو ٹھکرا دیں، لیکن شریف بندے کی طرح سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں. بھائی شرافت کے سبق نہیں ہے کیا؟ سبق شرافت دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ کیا کوئی عجیب سی بات کر رہا ہوں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو؟ یہ تو سبق وفاداری ہے نا کہ اپنے ربا سے بے وفائی مت کرو. ان گلے کرنے والی لاشوں کو دیکھ کر اپنے دل میں حرام لذت کو درامد مت کرو. یہ ایسی ہے، یہ لاشیں ایسی ہیں، اگر مل جائے تو پاگل، نہ ملے تو پاگل. بھائی کیا یہ کیا جو آج لڑکی 18 سال کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کنچا آنکھیں ہیں، सुनहरी बाल है, गुलाबी होंठ है, शरबती आंखें हैं, टमाटर जैसे गाल है, वगैरह वगैरह। ये जरा इसलिए बता देता हूँ, थोड़ा सा इसलिए नक्शा खेल देता हूँ ताकि लोगों को पता चले मुल्ला भी कुछ रोमांटिक जानता है। तो लोग कहते हैं अरे मौली साहब को क्या पता आजकल जमाना कैसा जा रहा है, ये तो अपनी मस्जिदों में घुसे पड़े, इनको क्या पता कि जमाना कैसा जा रहा है, नाम तो हम उठाते हैं। तो इसलिए बता देता हूँ कि मुल्ला भी रोमांटिक जानता है, ये गम उसको भी उठाना पड़ता है। इन हसीनों से नजर बचाने में, हाँ मेरे शेर फरमा रहे, इन हसीनों से नजर बचाने में हमने गम भी बड़े उठाए हैं, इस गमों से हम भी गुजरे, रोमांटिक को हम भी समझते हैं। तंगी, रिस्क में तंगी हम पर भी गुजरती है, गमी बीमारी ये हमको भी गुजरना पड़ता है। लिहाजा इन हसीन इन काफियों को न देखे और रब्बा की तरफ देखे, और रब्बा का हुक्म क्या है इसको मत देखो, इन टॉपियों को मत देखो, हसीनों या गैर हसीनों, न गोरी को देखो न काली को देखो, शेर सुनिएगा, न गोरी को देखो न काली को देखो, न गोरी को देखो न काली को देखो, भैया जब इनको ना देखे तो फिर किसे देखे, न गोरी को देखो न काली को देखो, उसे देख जिसने इन्हें रंग बख्शा। ये मेरे मुर्शिद फरमा रहे, अरे इन डिजाइन को मत देखो, डिजाइनर को देखो, अल्लाह को देखो जिसने इनको नमक दिया, जरा सा नमक दिया मजनू पागल हो गया, पैस उसका नाम था, अब नाम उसका क्या पड़ा, मजनू, और उसकी लैला मरी, मर गई, ऐसी लैलाएं सब मर जाएंगी, अगर मरे ना भी बुढ़ी हो जाएगी जब मुंह पोपला करके आएंगे, फिर उनको गंडेरी चूसने को देगा, ए मेरी डार्लिंग ले गंडेरी चूस ले, वो कहेगी टॉर्च क्यों लेंगे, टॉर्चेज चूस लू, तो वो फिर कहेगा अच्छा चल तेरे दांत नहीं है तो ले लॉलीपॉप चूस ले, शुगर है मुझे, कैसे चूसू, हाँ मेरे शेख फरमाते हैं एक बुजुर्ग का शेर सुनाया, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पर मर रहा है, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पर मर रहा है, जो दम हसीनों का भर रहा है बलंद दौके नजर नहीं है, इसका कितना गंदा दौक है, कैसे गले सड़ने और मरने वाली लाशों पर अपने ईमान को जाया कर रहा है, अपनी जवानी को जाया कर रहा है, जिनको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे हैं और फौरन मुस्कुराहट आ जाती है, हाँ ये जो मुस्कुराहट है इस मुस्कुराहट के पीछे, क्योंकि ये अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, इस मुस्कुराहट के पीछे अल्लाह ताला के आदाब के छुपे होते हैं। मैं सच गलत कहता हूँ, अल्लाह ताला के फरमा बरदार जितनी मजे से हंसते हैं और जो हंसी उनकी होती है जिसमें उसका दिल भी खुल जाता है और खिल जाता है, क्यों, क्योंकि अल्लाह उनका खुश है, तो जो खुशी उनको मिलती है वो दूसरा जालिम क्या जाने, जो हराम लज्जतों के तरीके से खुशी को दरामद करता है, इम्पोर्ट करता है और अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करता है, आंखों के जरिए से दिल में बेचैनियां लाता है, आंख से कैमरा खींचता है तस्वीर, अब दिल में वो तस्वीर छप गई, अब हर वक्त उसके ख्याल पका रहे, और पाता तो नहीं है ना भाई, मारूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं शख्स चांद का आशिक था, चांद का, तो अब चांद तो इतना ऊपर पाया नहीं सकता था, चौथी का रात चांद था गुजर रहा था, रास्ते में दरिया आया, दरिया में उसे जो झांका तो देखा, अरे चांद, तो देखा वाह मेरा चांद आ गया, उसने कहा चलो आज आसमान पर जाना मुश्किल, आसमान पर जाना मुश्किल, चलो मैं चांद को यही पकड़ लू अपने महबूब को, अब जो उसने दरिया में कदम रखा تو دریا کے پانی کے نیچے بالو مٹی ریت تھی. پانی کے نیچے ہوتی نا ریت, وہ جو پاؤں رکھا ریت ہلی, پانی گدلا ہو گیا, مٹی والا ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا, وہ چاند کا جو رخ تھا وہ غائب ہو گیا. اب وہ کیا ہوا, نہ زمین کا چاند ملا نہ آسمان کا چاند ملا. اور میں اسی طرح سے جو لیلاؤ کے چکر میں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہو, لڑکوں کے چکر میں گھومنے والا لڑکیوں کے چکر میں گھومنے والا نہ ان لڑکوں لڑکیوں کو پاتا ہے نہ اللہ کو پاتا ہے. زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اگر کسی کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھنا ہو یا عذاب چکھنے والے کو دیکھنا ہو کہ جس کی کھوپڑی پر جس کے دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑ رہے ہوں تو عاشق مجاز کو دیکھ لے. لڑکوں کے چکر میں ہو یا عورتوں کے چکر میں ہو, دنیا میں عذاب, کیونکہ ہر وقت دماغ گرم رہتا ہے, ہر وقت اس کی خیال ہے, نہ دنیا کے کام کا نہ آخرت کے کام کا. یہ آدمی دکان پہ بھی نہیں بیٹھتا, ہر وقت اس کی گلی کے چکر میں لگانے کی فکر ہوتی ہے. اور یہ آدمی پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا, یہ آدمی بیوی بچے بھی اس کو اچھے نہیں لگیں گے, مسجد میں دل نہیں لگے گا, کعبہ شریف میں دل نہیں لگے گا, ہر وقت اس کی یاد میں بیٹھا ہوگا, تارے گر رہا ہوگا. اور ایک دن تارے گنتے گنتے جب نیندیں اڑے گی دماغ میں خشکی ہو جائے گی, نیند اڑ جائے گی, نیند نہیں آئے گی, رات رات بھر اس کی یاد میں روتا رہے گا. پھر اس کے بعد دماغ میں خشکی بڑھے گی, اب اس کے بعد پاگل خانے کے اسٹیج جانے شروع, پاگل خانے کے جو اسٹیج اور درجے شروع. پہلے قمیض اترے گی, اب لوگ کہیں گے یہ آدھا ننگا ہو گیا, دادا آدھا ننگا آدھا والی. پھر شلوار اترے گی, پورا ننگا پورا والی. ابھی بھائی یہ ولی نہیں ہے, یہ پاگل ہے پاگل. ولی اللہ کپڑے اتار کے تھوڑی گھومتے. یہ لڑکوں کے اور عورتوں کے چکر میں گھومنے والے ہیں, یہ پاگل ہے پاگل. جن کو ولی سمجھتا ہے, شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو, خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں, شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو, تو نے دیکھی ابھی وہ صورت شاہانہ نہیں, تو نے اللہ والوں کو دیکھا نہیں ابھی, شاہ صاحب شاہ لوگوں کو دیکھا نہیں ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے کہا لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں, کتنا سونا ہے آپ کے پاس, کیا فرماتے ہیں, بخانہ کر نبی صاحب نبی دارم فقیرم, بخانہ ذر نبی دارم فقیرم, میں اپنے گھر میں سونا نہیں رکھتا, میں فقیر ہوں. بولے دارم خالد کے سر, بولے دارم خالد کے سر امیرم, لیکن میں اپنے دل کے اندر سونا کے پیدا کرنے والے مولا کو اللہ کو رکھتا ہوں, مجھ سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہے. اے بادشاہ تو کتنی سلطنت کا مزہ لے گا, ایک بادشاہ کتنی سلطنت کا مزہ لے گا, ایک ملک دو ملک اور کتنا زمانہ, دس سال پچاس سال کتنا مزہ لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو عاشقین ہیں وہ سارے عالم نہیں سارے کائنات کی بادشاہوں کے مزہ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ان کے دل میں ہوتا ہے. سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا اس نے, وہ وزیر نے, کہ جب سلطان نے اللہ تعالی کی محبت میں سلطنت قربان کی اور فقیری اختیار کی, میرے مرشد نے فرمایا آج تک کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی فقیری کو چھوڑ کر بادشاہت اختیار کی ہو. فرمایا بے شمار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں فقیری لے لی ہو, لیکن فقیری سے وہ نہ سمجھنا بھیک مانگنے والے, وہ فقیر نہ سمجھنا بھائی. اب فقیر کون ہے وہ بھی سن لو تاکہ پتا چلے, یہ بھیک مانگنے والے کشکول لے کر گھومنے والے یہ فقیر نہیں ہے, یہ تو کتے ہیں, کتے دنیا کی ہڈیوں پر مرنے والے بھیک مانگنے والے, یہ فقیر نہیں ہے. جب کتا ہڈی پر لپکتا ہے تو دنیا پر لپکنے والے یہ فقیر نہیں ہے, یہ کتے ہیں دنیا کے. اب سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کو سلطنت سلطان کی, اور کیسے نقشہ سنیے, بادشاہوں کے لباس اتارا اور فقیری کا لباس پہن رہے ہیں کتری, جو اس زمانے کے لوگ پہنتے تھے بزرگ سادہ لباس, اور یہ شعر سنیے میرے مرشد نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے, جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے اور چاہے شاہی فخر میں روپوش ہے. بادشاہی عزت چاہ کیا کیا, اس کو فقیری میں چھپا دیا. کیوں؟ فخر کی لذت سے واقف ہو گئی, فخر کی لذت سے واقف ہو گئی, جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. دریائے نیشاپور, دریائے دجلہ کے کنارے جنگل نیشاپور میں 10 سال عبادت سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ نے کی. ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنی گلڑی پھٹ گئی تھی, اس کو سی رہے تھے, وہاں سے بلخ کا وزیر گزرا, حضرت کو دیکھا کہ وہ شخص جو گدے پر بیٹھتا ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا آج بالو مٹی کنکریوں پر بیٹھا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں جس میں تیل گندی ہوتی تھی, چہرے پر وہ شہانہ جو رونق ہوتی تھی وہ رونق نہیں ہے, چہرہ پیلا, آنسو کے رونے کی وجہ سے آنکھیں لال, زرد پی چہرہ. خدار خادم نہیں کوئی پاس خود سی رہے. اس نے دل میں سوچا اس بیوقوف ملا کو دیکھو, اس بیوقوف ملا کو دیکھو کہ شاہی مزے چھوڑ کر, شاہی عیاشیاں شاہی راحتیں چھوڑ کر یہ بیوقوف کنکر اور مٹی پر بیٹھا ہوا ہے. خدا بتا کچھ نہیں, شاہی کھانے نہیں سوکھی روٹی کھاتا ہے, کیسا بیوقوف ہے یہ. اللہ تعالی نے اس کے اس دل کے خیال کو سلطان ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ پر منکشف فرما دیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے کہ ہمارے خیالات کو اللہ والوں پر کھول دیتے, اس کا جواب دلا دیتے. تو سلطان ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, وہ جو ہاتھ میں ان کی سوئی تھی, یہ کون, یہ واقعہ کس نے میرے شیر سے سنایا, اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل کیا کہ سلطان نے کیا کیا, سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا اور مچھلیوں کو مار دی, او مچھلیوں مجھے سوئی لا کر دو, مجھے سوئی لا کر دو. اب سنیے روبی کیا فرماتے, کیا نتیجہ ہوا, جو مچھلیوں کو آواز دی اس کا نتیجہ کیا ہوا, فرماتے صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی, صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی, ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں سمندریا کی سطح پر نمودار ہوئی, اور کیا لگتا سو زنی زر اور لبے ہر ماہیے, اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی. کون, سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے سو زنی زر پر لبے ہر ماہیے, ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی. سلطان نے ڈاکا اور فرمایا کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا استعمال منع فرمایا امت کو, سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے, چاندی کی انگوٹھی بھی پہننا جائز نہیں ہے, الا 4.5 ماشے سے کم ہو, اور اس کے علاوہ تو کوئی, چاندی کے علاوہ تو کوئی جائز ہی نہیں ہے. جب پیتل کی پہن لی کہ کیا کریں مولوی صاحب, انگوٹھی اس لیے پہنی ہے کہ بواسیر کی بیماری ہے, اس لیے بواسیر کا چھلا پہن لیا, چھلا بنائے مضبوطی سوراخ. وہ آپ آفسوں میں کام کریں نا, وہ فائل کے کاغذ جب پھٹ جاتے ہیں تو اس میں ایک رنگ لگاتے ہیں جس کا نام ہے ری انفورسمنٹ رنگس, تمام دفتروں میں ہوتے ہیں, کاغذ کا گول سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ری انفورسمنٹ رنگس. تو ہمارے ایک دوست نے اس کا ترجمہ کیا ری انفورسمنٹ رنگ کا, کہ چھلا بنائے مضبوطی سوراخ. بتائیے نا حضرت صاحب کیسا ترجمہ ہے, اردو بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تمام آفیسر آپ چاہیے جا کر مانگے کہ ری انفورسمنٹ رنگ چاہیے بک اسٹال والے سے, وہ آپ کو دے دے گا. وہ کاغذ جب پھٹ جاتا ہے فائل میں لگنے کی جاتے تو اس کو چپکا دیتے, اس سے جو ہے وہ فائل میں کاغذ چپکا رہتا ہے. اور یاد رکھنا کہ انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے. پھر تو دو انگوٹھیاں چڑھائی بھی جی. کیوں اگر زیادہ بولو مولوی پوچھے نا میں سنت ہے اصل میں مولویوں کو ایسے پٹاتے ہیں اصل میں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں. تو ذرا پوچھے مفتی حضرات سے پوچھے کیا انگوٹھی پہننا سنت ہے؟ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ایک صحابی کے پاس رکھی رہتی تھی اور وہ انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے. لہذا جب مہر لگانی ہوتی تو انگوٹھی لیتے پھر اتار کر دیتے تھے. اس مقصد کے لیے تھا. اس لیے انگوٹھی پہننا یہ اس کو سنت سمجھنا یہ علم کی کمی ہے. اور مطلب وہی تو مولویوں کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے, مولوی کو پٹانے کے لیے جی سنت ہے. سنت نہیں ذرا معشو کا پٹانے کے لیے وغیرہ وغیرہ ذرا کچھ اسمارٹ لگیں گے ہم. ورنہ سنت کا خیال ہوتا تو یہی بات معلوم نہیں ہے کہ ساڑھے چار معاشرے سے کم ہونی چاہیے چاندی کی انگوٹھی. کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے, اکثر کو معلوم ہو کسی کو نہیں کہنا چاہیے ہمیں معلوم ہے. اور آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیے ہاتھوں میں انگوٹھیاں نہیں ہوں گی. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ان کے مرشد ہاتھ میں انگوٹھی نہیں. اور ایک ساری سنت انگوٹھی میں ہے. نماز کی سنت جی معلوم نہیں ہے. کھانا کھانے کا سنت طریقہ جی معلوم نہیں ہے. مسجد میں آنے کا سنت طریقہ وہ معلوم نہیں ہے. ساری سنت انگوٹھی میں جمع ہو گئی ہے اور ساری سنت بڑی بڑی زلفوں میں جمع ہو گئی ہے. اصل میں معشوق لگتے ہیں نا, معشوق بڑی بڑی زلفوں میں ساری سنت جمع ہو گئی ہے, باقی سنت کچھ نہیں. تو پتا چلے اس میں نفس ہے. نفس کی شرارت ہے. تو سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ نہیں مجھے میری لوہے والی سوئی لا کر دو. ایک مچھلی نے غوطہ لگایا, دریا کی گہرائی میں گئی اور سلطان کی لوہے والی سوئی لا کر پیش کر دی. فتو وزیر تماشا دیکھ رہے رونے لگا ہے کہ ہائے جس کو میں بے وقوف سمجھتا تھا. عقل مند تو یہ نکلا کہ عارضی لذتوں کو چھوڑ کر دائمی عزت حاصل کر لی اور اس کی سلطنت پہلے جسم پر تھی, اب اس کی سلطنت خشکی پر بھی ہے اور دریوں پر بھی ہے. دریا پر بھی سلطنت کہ مچھلیاں بھی اس کی غلامی کر رہی ہیں. لیکن یہ غلامی کب ملتی ہے؟ جب بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے تبھی غلامی ملتی ہے جناب. صحابی تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ غلام آزاد کرتا, شیر سامنے آ گیا, جنگل میں رستہ بھول گئے. تو شیر سے کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھ میں غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, رستہ بتا مجھے. شیر آگے آگے, وہ صحابی پیچھے پیچھے. یہ کیا بات تھی؟ شیر غلام بنا رہا ہے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی, فرما برداری کی, وفاداری کی. اس کے نتیجے میں جانور کو بھی اللہ غلام بنا دیتے. لیکن بھائی غلام بنانے کے لیے نہ کرے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد مولانا یعقوب صاحب دانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, حضرت میں ایک وظیفہ چلا کاٹنا چاہتا ہوں تاکہ ایک جن قابو آ جائے. عامل فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک ایسا جواب دیا زندگی بھر میں اس چیز کی محبت دل سے نکل گئی. حضرت نے کیا فرمایا کہ تم بندہ بننے کے لیے آئے ہو یا بندہ بنانے کے لیے آئے ہو؟ کیا چیز جواب ہے دیکھیے, یہ اللہ والا کے جواب ایک جملے میں سمجھا دیا. لیکن اپنے پیچھے والے کو اٹھائے, اے میاں ابھی صرف منگنی ہوئی ہے, ابھی سے نیندیں اڑ گئی ہیں, شادی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ جھکیاں مار رہا ہے, جھکی دیتا ہے. تو کیا فرمایا کہ وہ امت نے کہ تم بندہ بننے کے لیے آئے ہو یا بندہ بنانے کے لیے آئے ہو؟ بس اتنے فرمایا. اس کے بعد زندگی میں حضرت نے نام لے لیا. لیکن محبوبیت کیسی, آج تک نام زندہ ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور فرما برداری، خصوصاً نظر کی حفاظت کرنا، یہ بے شرمی کا کام ہے نظر بازی کرنا. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا کوئی اچھا نہیں سمجھتا. اور رہی تکلیف، اس تکلیف سے اللہ خوش ہو جائے گا. آج ہمیں ذکر تلاوت عبادت کے باوجود مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ ذکر کا ایئر کنڈیشن سے مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ ذکر ہے جبکہ فائدہ ہے، چلا بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا اللہ تعالی کی یاد سے. لیکن ہمیں نہیں مل رہا، بے چینیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین. اور کہیں اچھا نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری آنکھوں کا شیشہ کھلا ہوا ہے، بد نظری کی عادت ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے یا تصویریں دیکھتا ہے. تو اس شیشے کو بند کریں، مت کسی کی ماں بہن کو دیکھیں، لڑکوں کو بھی نہ دیکھیں، چاہے بے پردہ ہو، کتنی بے پردہ ہو، مت دیکھیں. ہمارا کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ وہ بے پردہ کیوں گھوم رہی ہے، وہ جانے، اس کا شوہر، اس کے ماں باپ جانے. ہمارا کام ہے ہم اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیں، ہم نہ دیکھیں کسی کو. ہو گیا نا. اور اس کے بعد کہیں پر آنکھوں کا شیشہ بند کر لیا، کہ بعد میں ایسے لوگ ہیں تو کسی عورت کو نہیں دیکھتے. لیکن گانوں کا شیشہ یہ کھلا ہوا ہے، اس گان پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا باغ نہیں لگایا. اچھا ایک بات بتاؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا داڑھی واڑی کی کوئی ذرا دلیل لاؤ مضبوط سی. مولوی صاحب تو بھائی ایک بات آپ خود بتائیے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ کوئی دلیل نہیں، خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو بھائی خوش ہوں گے نا، کوئی کہہ سکتا ہے ناراض ہوں گے؟ تو خوش ہوں گے، بس دلیل ہوگی، کافی ہے. اور داڑھی رکھ لیں، اب رہی بات بیوی ناراض ہو جائے گی یا خاندان والے مذاق اڑائیں گے. خصوصاً نوجوانوں کو کہتے ہیں ارے میاں تو داڑھی رکھ لے گا تو تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو کیا جتنے داڑھی والے ان کی شادی نہیں ہوتی؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی والوں کی شادی جلدی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ کیوں شادی جلدی کس کی ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے مرد کی، تو پتا چلا داڑھی والا جلدی مرد بن جاتا ہے، کیونکہ مردوں کی شکل بھی ہے نا، شیر کی جیسے داڑھی ہوتی ہے اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. دادا داڑھی رکھ لے مرد بن گیا. لیکن داڑھی جب رکھے، داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سر کی سی، داڑھی تھوڑی سی تو نکال لی، داڑھی تو رکھ لی انہوں نے سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی، داڑھی تو رکھ لی لیکن ایک مٹھی نہ رکھی، تھوڑی تھوڑی رکھ لی، کہنا اپنی پسند کی داڑھی رہے. اس کا نام ہے فیشنی داڑھی. کسی نے یہاں داڑھی رکھ لی تو اس کا نام رکھ دیا فرینچ کٹ، کسی نے لکیر یوں کھینچی کیسے کر کے اس کا نام رکھ دیا ہاکی داڑھی. یہ ہو گئی ہاکی کی داڑھی. کوئی کرکٹ کے بلے کی داڑھی رکھ لے گا؟ بھائی کون کون سی داڑیاں رکھ لے گا؟ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ داڑھی رکھ لیں؟ جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلو کا کیا ڈر، جب داڑھی رکھی نہیں تو اس کو ایک مٹھی بالی کر لیں، پوری ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. اور مٹھی کس کی ہو؟ اپنی ہو، حجاز کی نہ ہو مٹھی، اور حجاز کے بچے کی بھی نہ ہو. میرے مرشد نے فرمایا اور اپنی بیوی کی بھی مٹھی نہ ہو. کہ جی حجاز نے کہا उसने कहा एक दाढ़ी सेट कर दो, आज ही सेट कर दो, क्योंकि सेटिंग भी करनी है, अभी बड़ी सेटिंग है बाकी, इसे जरा सेट कर दो। तो सेटिंग करते करते पता चला दाढ़ी छोटी हो गई। अब पूछे जी क्या हुआ भाई, दाढ़ी क्यों छोटी है? वो असल में जरा हजाम ने सेट कर दी। भाई सेटिंग अपने हाथ में रखो, दाढ़ी को मत हवाले करो किसी के। ये हजाम क्या जाने कि शरीयत और सुन्नत की फरमाबरदारी क्या है, हमें भी होगा अपनी एक उठी। इतना आसान देखिए, दाढ़ी को काटना इतना आसान है, आपको हजाम के पास जाने की जरूरत नहीं है। दाढ़ी को ऐसे रखिए, ये देखिए एक मुट्ठी, यहाँ थोड़ी के नीचे से नापना, इधर से ना नापना। जब बादल एक सामने यहाँ से भी नाप के दिखाए, मैंने कहा जनाब आपकी दाढ़ी को छोटी मालूम होती है। नहीं जी एक मुट्ठी पूरी है। अच्छा से नापो और यहाँ से पकड़ ली और देखो छोटी होगी कि नहीं होगी। नहीं यहाँ से नापो, इधर से एक मुट्ठी, इधर से देखो। दीन का एक मसला सीख लेना, 1000 रकात नफिल से ज्यादा सवाब मिलता है। अभी आप आराम से बैठे हैं, नफिल नहीं पढ़ सकते ना दादा। एक मसला, 1000 रकात नफिल से ज्यादा सवाब मिल रहे, कैसा दादा? और डरो नहीं, एकदम दाढ़ी नहीं निकल आएगी, डरने की जरूरत नहीं है। दाढ़ी बोलती मौलवी साहब दाढ़ी के बारे में कह रहे हैं, ओ जी मर गए यार, घर जाएंगे तो दाढ़ी लेकर जाएंगे। शेर आ गया डर के मारे के, जी पता नहीं क्या पकड़ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक मुट्ठी दाढ़ी यहाँ से नापे और एक मुट्ठी इधर से भी नापे दाएं तरफ से, और एक मुट्ठी इधर से भी नापे बाएं तरफ से। लेकिन दाढ़ी ऐसे ना रखे, बल्कि उसको कंघी करे, धोए, इसका नाम है तगसील, और फिर तेल भी लगाए, इसका नाम है तदहीन, तेलबाजी, और फिर तमशीद, कंघी भी करे। ये उसका हक है, 3 हक है दाढ़ी का, धोना, तेल लगाना, कंघी करना, ये दाढ़ी का हक है। एक मुट्ठी दाढ़ी, अब ये दाढ़ी अल्लाह ताला की पसंदीदा है ये तरीका, और मुट्ठी अपनी हो। और इसी तरह से दाढ़ी का बच्चा है, ये इधर जो नीचे वाले होंठ के नीचे की तरफ निकलता है, ये दाढ़ी का बच्चा, इसको भी ना काटे, इसको भी ना काटे। अच्छा दाढ़ी रखना बहुत आसान है, दाढ़ी रखना इतना आसान, किसी मुल्ला से खिंचवाने की जरूरत नहीं है। जो मौलवी साहब दाढ़ी नहीं निकलती, जरा रस्सी डाल के जरा खेचा दाढ़ी तो कर दो, ऐसी जरूरत नहीं है। मतलब छोड़ दीजिए, जो दाढ़ी निकल आएगी, जो निकल आएगा बस वो दाढ़ी, हाथों के एक एक दो दो बाल निकलते, किसी के यहाँ से निकलते, बस ये उसकी दाढ़ी। अपनी अपनी तबीयत है, काटे नहीं उसको, सेटिंग न करे जब तक एक मुट्ठी ना हो। जब एक मुट्ठी से जायद हो जाए तब उसके बाद पकड़ कर जो जायद हो उसको काटे। बहुत आसान दाढ़ी किसी को काटने का तरीका सीख दो, अभी भी बता दिया, बाद में आकर सीख ले कि जी मुझे बता दीजिए क्या तरीका है। हजाम के पैसे भी बचेंगे, हजाम के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका है दाढ़ी काटना तो। और ये दाढ़ी का बच्चा, मेरे मुर्शिद क्या फरमाते हैं कि बच्चे को भी ना काटो। कहते जी ये बच्चा हमारे मुंह में आ जाता है इसलिए हम इसको काट देते हैं। तो मेरे शेख ने क्या फरमाया, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मुंह में उंगली डाल दे तो क्या उसको काटोगे? ये प्यार से समझाओगे बेटा, बाबा के मुंह में उंगली नहीं डालते। फरमाया दाढ़ी के बच्चे को भी जरा कंघी करके ऐसे तेल लगा के नीचे करो, बेटा बाबा के मुंह में नहीं घुसते। बच्चा है समझ जाएगा, बच्चा कोई गलत काम करे तो मारा छोड़ जाता है उसको, प्यार से समझाया जाता है। तो दाढ़ी के बच्चे को भी काटो मत, मारो मत। अबे क्या की आधी आंख मार रहे, ऐसे देख रहे मुझे नींद के मारे, आंख मारते मुल्ला को। आंख मारने पर एक वाक्य सुनो, हकीम जानी दूस, मशहूर हकीम गुजरे ना, जिनका जो माजून है खमीरा जाली दूस, 300 अमराज का के इलाज के लिए बनाए। मारूवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा हकीम जाली दूस सुबह सुबह चहलकदमी के लिए निकला, तो रास्ते में उसको पागल मिला। पागल ने हकीम जाली दूस को देखकर आंख मारी और हंसा, चश्मदंद, वो कहका कर اور حسن حکیم صاحب واپس پلٹ آئے اور اپنے دواخانے میں آ کر اپنے ملازم دواخانے کے ملازم سے کہا جلدی سے وہ جو میں پاگلوں کو دوا دیتا ہوں اس کی یہ خوراک مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ حضور کیا ہو گیا, ابھی تو آپ بالکل صحیح سلامت یہاں پہ گئے تھے, اچھے بھلے آپ کیا پاگل؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں پاگل کے پلے کے جراثیم میرے اندر پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا حضور اس کے بھی کوئی اسٹیج ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں, ایک دم سے تھوڑی کوئی پاگل ہو جاتا ہے. اس نے کہا دیکھو اگر میرے اندر پاگل خانے کے پاگل پنے کے جراثیم نہ ہوتے تو پاگل مجھ کو دیکھ کر آنکھ نہیں مارتا اور ہنستا نہیں. ضرور میرے اندر پاگل پنے کے جراثیم ہے, اس لیے اس نے مجھ کو دیکھ کر آنکھ بھی ماری اور ہاں کہکا بھی لگایا. اب یہ مولانا نے یہ واقعہ ایسے سنا دیا, یہ واقعہ ایسے نہیں سنا دیا. اب کیا فرماتے ہیں, ہاں وہاں جلال الدین رومی صاحب پونیا جن کی قبر کی زیارت میرے شیخ نے کی, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ماں رومی فرماتے ہیں اسی طرح کسی اللہ والے کو دیکھ کر, کسی اللہ والے کے غلام کو دیکھ کر اگر دل میں خوشیاں ہو جائے تو یہ علامت یہ ہے کہ یا تو یہ اللہ والا ہے یا اللہ والا بننے والا ہے. کسی اللہ والے کو دیکھ کر یا ان کے غلاموں کو دیکھ کر دل میں خوشیاں آ جائے اور اس کے پاس بیٹھنا, اس کی بات سننا اچھا لگے. فرمایا یہ علامت اس بات کی ہے یا تو یہ اللہ والا ہے یا اللہ والا بننے والا ہے, یعنی پاگل بننے والا ہے اللہ تعالی کی محبت میں. تو میرے دوستو داڑھی ہو گیا نا, داڑھی کا بچہ بھی بتا دیا. اسی طرح سے داڑھی کو کالا کرنا, بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبت اللہ وجہ, اللہ اس کا منہ کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے آج تک بتایا نہیں کہ بالوں کو کالا کرنا حرام ہے, ہمیں مسئلہ نہیں بتایا کسی نے. پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ جی اصل میں ہم بالوں کو کالا اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری بیوی ذرا ینگ ہے, کچھ جوان ہے جوان, اس لیے ہم بالوں کو کالا کر لیتے ہیں. تو میرے مرشد نے کیا فرمایا, تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر بالوں کو کالا کر لے گا, عمارت ہے پرانی اس پر نیا رنگ و روغن کیا تو عمارت نہیں ہو جائے گی, نہیں ہو سکتی نا. اور اگر عمارت ہے نئی مضبوط اس پر رنگ و روغن نہ ہو تو سب کہیں گے عمارت مضبوط ہے. تو جو بیوی کو جو چیز ہے اگر وہ مضبوط ہے تو رنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, رنگ اکھڑا بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر معاملہ ہی ڈھیلا, معاملہ کمزور ہے, ہم رنگ لگا رہے ہیں, بیوی بولی رنگ کیوں لگا رہے ہیں, وہ چیز بتا رہا ہوں میں کیسا مرد ہوں مرد ہے, یا رنگ لگانے سے مرد نہیں پتا چلتا, وہاں کچھ کر. اچھا چلو اگر لیکن کہتے جی ذرا میچنگ نہیں ہوتی, ذرا ہماری بیوی بولتی تو میرا ابا لگتا ہے بالکل, تو رنگ لگانا ہے تو مہندی کا رنگ لگا لے لیکن لال رنگ, یا براؤن کلر لگا سکتا ہے لیکن کالا نہ لگا, براؤن کلر لگا سکتا ہے منع نہیں ہے جائز ہے, لال رنگ لگا سکتا ہے جو مہندی کا رنگ ہے وہ لگا سکتا ہے لیکن کالا کرنا گناہ ہے, جائز میں بتا دیا درجہ. لیکن جو سفید بال والے ہوتے ہیں سب ان کی عزت کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں اس کو عزت ملتی ہے, گاڑی میں بھی ہر جگہ ملے گی عزت ملے گی. ہو گیا نا داڑھی, اس کے ساتھ مونچھیں ہیں. اب مونچھوں کا نام آتے ہی وہ جی مردانگی ہے, جی مردانگی, مرد کی علامت ہے مونچھیں, مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں, وہ مرد مونچھے رکھتے ہیں. میرے پاس تو ہے نہیں, کیا تھا مردانگی کی علامت ہے جی مونچھے ہونا. تو چلو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ مونچھے والا کتنا بڑا مرد ہوتا ہے. ایک سانپ تھے, وہ اپنے بچے کو کہتے بیٹا مونچھے ذرا بڑی وٹی وٹی رکھنا, بڑی بڑی مونچھے, اور دیسی گھی لگا کر ذرا اس کو تاؤ بھی دینا, یوں مروڑتے رہنا ایسے ایسے. سائیکل کے ہینڈل کی طرح سے, اور ذرا دیسی گھی بھی لگا لینا, اور کہتے لے پتر لسی پی, لسی خوب لسی صبح شام. پھر ابا نے کہا کہ چلو بیٹے کی شادی بھی کر دے, اب شادی بھی کر دی, کہا جا پتر جا, لڑائی کا وقت آیا ہے, جم کرنے جا. لیکن صبر, لسی تو پی جا. اب اس نے لسی پی, ایک ڈکار ماری اور جا کر, لسی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے, اور چونکہ لسی ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی کو بھی ٹھنڈک سے بدل دیتی ہے. اب وہاں جا کر سو گیا. صبح باہر نکلا, ابا باہر لسی کا گلاس لے کر کھڑا تھا, لے پتر لسی پی. اس نے پھر لسی چڑھائی, پھر اس نے ڈکار ماری, پھر جا کے سو گیا. چھ آٹھ مہینے گزر گئے, بس لسی پیے جا رہے ہیں, کھو جا رہے, کرتا کراتا کچھ نہیں. اس نے بھی صبر کیا, ہوتے گا چلو بھائی کوئی بات نہیں, اب کیا کریں. اور جب باہر نکلتا موچھوں کو تاؤ دیتا ہوا, کمرے میں جاتا موچھوں کو تاؤ دیتا ہوا, اور جا کے سو جاتا. ایک دن اس کا باپ بھینس کا بچہ خرید کر لایا, ایسا جس کو کٹا بولتے ہیں, کٹا بولتے ہیں نا, وہ خرید کر لایا. اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ چلو بھائی یہ کٹا ہے, ذرا اس کو خصی کرانا ہے, کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, اس کے پاس اس کے پاس. ادھر جو وہ لڑکے کی بیوی, اس کی بہو تھی, روٹیاں پکا رہی تھی کچن میں, وہ بھی سن رہی تھی. اس نے وہ اسے کہا, ابا خصی کرانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو لسی پلاؤ. لسی پلاؤ, لسی ڈکار مارے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے دوستو مچھے میں عزت نہیں ہے, عزت پوچھو میں نہیں ہے. ایک بات یاد آئی, میں تو چھینک مار رہا ہوں الحمدللہ, چپکے سے کہہ دیتا ہوں, وہ بھی تین دفعہ ہے, اب تو کتنی چھینکیں مار چکا ہوں. لیکن ایک بات اپنے بزرگوں کی یاد آ گئی کہ میرے شیخ اس کا ہے حضرت مولانا قطب العرب رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو چھینک آتی ہے تو سکھایا سننا سکھائے, کہو الحمدللہ, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. اور جب مسلمان سنے کہ اس نے کہا الحمدللہ تو کہے یرحمک اللہ, اور یہ کہنا واجب ہے. اگر کسی نے یرحمک اللہ نہ کہا تو گنہگار ہوگا, گناہ کبیرہ اس کو ملے گا. یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اب چھینک والا کیا بولے گا, وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے حال کی اصلاح کرے. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, علماء نے اس کی کئی وجہ لکھی ہے کہ الحمدللہ کیوں سکھایا سننا, کہتے ہیں کہ دماغ میں بخارات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہیں. لیکن حضرت گنگوئی نے کہتی ہے وجہ فرمائی کہ اس کے بعد الحمدللہ اس لیے سکھایا کہ جب انسان چھینک مارتا ہے تو اس کی شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے, چھینک مارتے ہیں شکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے, جیسے چھینک مارتے پہ عجیب عجیب شکل بنتی ہے, عجیب عجیب شکلیں بنتی ہیں. قربان گئی ہمارے بزرگوں کے علوم پر. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شکل کو اصلی حالت میں واپس لوٹا دیتے ہیں, اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا علم ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی شکل واپس دے دیتے ہیں, وہ شکل پرانی ہو جاتی ہے. اور نہ مان لو ایک آدمی چھینک مار رہا ہے, اب میں چھینک مار کر گھر جاؤں, ویسے چھینک شکل ویسی ہو جاتی, اب گھر جاؤں تو بچے بھی ڈر جائیں گے, چین آ گیا. پھر وہ جلدی سے عامر کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہمارے سے گھر میں جن گھس گیا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان فرما دے مولا پر کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، شکل کا واپس بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ڈاکٹر بیٹھا ہے پوچھ لو، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے کہ شکل کا بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی شکل عطا فرما دیتے. تو مونچھیں میرے دوستو، یہ مونچھیں یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے. وہ چودھری صاحب کی لڑکی کی طرح کہ مونچھوں کو تاؤ دے کر جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہی سننا پڑا کہ ابا تو اس کو لسی ملا، اس کی مونچھیں میرے کسی کام کی نہیں ہے. اور میرے دوستو، عزت مونچھوں میں نہیں ہے، عزت مونچھوں میں نہیں ہے، عزت مونچھوں میں نہیں ہے. ہماری عزت سنت میں ہے، سنت میں عزت ہے ہماری. اور یہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا جس سے یہ کنارہ چھپ جائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن پر ہم ایمان لائے، جن کی شفاعت پر زندہ ہے، فرماتے ہیں مستول شاربہ ہوں لم ینل شفاعتی، جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اور ولم یرد علی حوضی، میرے عہدے کوثر پر اس کو عہدہ نہیں دیا جائے گا. اور یوں بات سوالی منکر و نکیرا، منکر نکیر قبر میں سوال کے لیے حالت غضب میں آئیں گے. اور ولم عذاب الیم، اس کو عذاب دیا جائے گا دردناک. بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر کس کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ عزت اس میں نہیں ہے، عزت مونچھوں کو صاف کرنے میں، لیکن اس طرح سے نہ صاف کرے، قینچی سے باریک کرے. اور اس کا ایک فائدہ، مردانگی تو سمجھ میں آ گئی نا، مونچھوں سے تعلق نہیں ہے. تو بھائی مردانگی کا مونچھوں سے تعلق ہے؟ نہیں ہے نا، کیونکہ مونچھے اوپر، مردانگی نیچے. اوپر نیچے کا کوئی وہ فرق نہیں ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خالق المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم اپنے آج ڈنمارک کے ڈنمارک کے لیے ناموس رسالت پر ہم ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں، پیٹرول بمبوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کا سر مار دیتے ہیں، اور موبائل چھینتے ہیں، پیسہ چھینتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. کیوں؟ ناموس رسالت. ذرا ہم اپنی شکل کو بھی دیکھیں، جب ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، ان سے کیا ہم نے لڑیں گے؟ ہمیں تو اپنے مسلمان عالم یہ ہے کہ داڑھیوں کو کاٹ کر بغاوت کریں کہ جاؤ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، ہم باغی ہیں اللہ کے. وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا باغی ہوں، رسول کا باغی ہوں. اس کا چہرہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا باغی ہوں، اپنے رسول کا باغی ہوں. میں نہ اللہ کی مانوں گا، نہ رسول کی مانوں گا. کیا یہ باغی نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں سنوں مولویوں کی، میں سنوں علماء کی بات. لیکن یاد رکھنا، علماء کی نہ مانو، علماء کی نہ مانو، جب اللہ تعالیٰ کیا پیشوں کی پتہ چلے گا. اور جو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو مان لیتے ہیں، اسی میں عزت ہے. داڑیاں کاٹنے میں عزت نہیں ہے، گالوں کو چکنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے گالوں کا ایئر کنڈیشن چلائے، پھر دیکھیے دل میں کیا چین سکون ملتا ہے. ایک صاحب نے داڑھی رکھی، اس کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. کہا میں تیرا اتنا پرانا شوہر ہوں، اے میاں اے بم باتیں نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا، سیدھے بیٹھو آگے ہو کے. شاباش، بات سنو، داڑھی رکھے گا؟ داڑھی رکھے گا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، غور سے سنو بات. تو ہماری عزت اللہ اور رسول کی فرما برداری میں ہے. ہم کہتے ہیں جی رزق میں پریشانی ہے، بیوی تنگ کر رہی ہے، کالا جادو کر دیا ہے، اور یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. کالا جادو نہیں کیا، ہمارے اعمال، ہمارے گناہ، یہ جو روزانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اس محبت کے ساتھ وہ بیٹر لائن میں جو باہر ہے ہم لوگ، کیا اللہ کا عذاب نہ آئے گا؟ اس لیے اللہ کو راضی و خوش کرے، پھر دیکھ کے دل میں کیسا اطمینان اور چین اور سکون ملتا ہے. تو میں نے اپنے شیخ کی بات سنائی نا کہ وہ ایئر کنڈیشن چلایا، لیکن شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے ایئر کنڈیشن نے ٹھنڈا نہیں کیا گاڑی کو. اسی طرح سے جو ہمارے گناہوں کے شیشے کھلے ہوئے، کہیں آنکھ سے، کہیں کان سے، کہیں زبان سے، کہیں ہاتھ پاؤں سے، کہیں کانوں سے، کہیں شلوار ٹکنے سے نیچے ہے. مردوں کے لیے ٹکنے چھپانا حرام ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. سمجھتے ہیں جب نماز کے حکم ہے نماز میں ٹکنے اوپر کر لیے پھر چھپا دیتے ہیں. نہیں میرے دوستو, ٹکنے کو چھپانا مرد کے لیے کھڑے ہونے کی حالت میں چلنے کی حالت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بس اس گناہ سے بچے, فرما برداری کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں ایک اللہ میں کیسا ٹھنڈک, کیسا اطمینان, کیسا چین اور کیسا سکون ملتا ہے. آج ہم کو چین سکون اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ایسی عبادت, گناہ چھوڑنے کی عبادت یہ 24 گھنٹے کی ہے. کوئی نماز کتنی دیر پڑھے گا, ذکر کتنی دیر کرے گا, تلاوت کتنی دیر کرے گا, لیکن تقویٰ سے رہنا یعنی گناہ سے بچنا یہ عبادت 24 گھنٹے کی ہے. بس یہ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار ہوا ہے جو گناہ سے بچتا ہے. سب سے بڑا کوئی عبادت گزار حج کرنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں, تہجد پڑھنے والا نہیں, اشراق پڑھنے والا نہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا نہیں, بلکہ اتق المحارم, گناہ سے بچنے والا. تکونا من الناس, تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. وہ کیا تقویٰ ہے, گناہ سے بچے, اللہ کو راضی کرے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی حیات عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو چین عطا فرما, سکون عطا فرما. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے آپ کا جو عذاب ہم پر مسلط ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فرما بداری سے تبدیل فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, مونچھوں کو باریک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, اخلاقی بلندی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے ہم کو ہماری حفاظت فرما کہ ہم کسی پر ظلم کریں. اور یا اللہ تعالیٰ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ چاہے زبان سے ہو, چاہے ہماری مال پر قبضہ کر کے ہماری جو ہے ہم کو ستا کر, یا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مظلوم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو شریعت اور سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما, اپنا قرب, اپنا تعلق خاص عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ تعالیٰ, اے اللہ تعالیٰ میں ہمارے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تعالیٰ جو بیماریاں ہیں ان کو صحت اور شفا سے تبدیل فرما. اے اللہ تعالیٰ جو مصیبت ہے ان سے عافیت عطا فرما. اے ہم سب کو رزق حلال خوب عافیت سے خوب فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں بنا دیجیے, ولایت سے جنجیت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے, شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے فارغ اوقات کو آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری جان, ہمارا مان, ہماری آبرو اپنے نام پہ طور پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی نبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.